شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، ایک تو یاد کرنا ہے کہ آئندہ منگل کو بیان نہیں ہو سکے گا، کیونکہ شعبان کی 14 تاریخ ہوگی اور یہ دن گزار کر جو آنے والی شب ہوگی وہ شب برات ہوگی. پھر اس کے بعد مزید یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکے گا، کیونکہ پھر میرا سفر متوقع ہے. سفر کی وجہ سے بھی پھر بعد میں مزید یہ سلسلہ شعبان کے آخر تک موقوف رہے گا. گویا اس سال کا یہ آخری سلسلہ ہے جو آج ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سلسلہ دوبارہ شوال میں شروع ہوگا. اور آج مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بجائے حیات المسلمین کی ایک روح پڑھنے کے، شب برات کے بارے میں جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے اس کو بیان کر دیا جائے. تاکہ ہم اس ماہ کی بھی قدر کریں اور اس آنے والی مبارک رات کی بھی قدر کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد پھر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ بڑی اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں اور عنایتوں کا مہینہ ہے، اس کا تو کوئی لمحہ ہمارا ضائع ہونا ہی نہ چاہیے. اور آخر میں انشاءاللہ تعالی درود شریف کا ایک تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کی بڑی فضیلت ہے اور میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ جو آدمی جمعے کے دن جہاں عصر کی نماز پڑھے وہیں اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ وہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 80 سال کے گناہ صغیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے معمول میں ہونا چاہیے. تو بعض احباب نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں کارڈ کی شکل میں شائع کیا ہے، تو وہ کارڈ انشاءاللہ تعالیٰ بطور تحفہ پیش کیا جائے گا، اس کو جیب میں رکھ کر نہ بھول جائیں بلکہ اس کو نکال کر پڑھنے کا معمول بنائیں. رجب اور شعبان کے بارے میں تو ایک دعا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ جب رجب کا شعبان، جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے، یعنی ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما. تو بھائی بات یہ کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جو مانگے گا وہ پائے گا، مانگنا بھی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے. رمضان شریف ملنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے ابھی سے تیاری بھی کرنی چاہیے کہ جتنے کام رمضان شریف کے اور عید کے رمضان شریف سے پہلے ہو سکتے ہیں کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. بس صرف ضروری ضروری کام ہی رمضان شریف میں رہیں، زیادہ سے زیادہ وقت رمضان شریف میں دنیا سے اور دنیا کے کاموں سے بچا بچا کر فارغ کر کے یاد الہی میں گزارنے، دن کو روزہ رکھنے، رات کو تراویح پڑھنے اور آخری شب میں تہجد پڑھنے اور توبہ تلّہ کرنے اور استغفار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنے میں گزاریں. ابھی سے تیاری کریں گے تو رمضان شریف کی تیاری ہوگی انشاءاللہ. دنیا دار تو دنیا کمانے کے لیے رمضان شریف کی شعبان سے تیاری کرتے ہیں، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور اس سے پہلے تیاری کرنی چاہیے. مالا سیزن سے پہلے جو آدمی تیاری کر لیتا ہے وہ سیزن پہ کماتا ہے، اور جو نہیں تیاری کرتا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے. لہذا دعا بھی مانگیں کہ حضور کی دعا سے ہمیں سبق ملا کہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما، رمضان شریف ہمیں آخر کے ساتھ نصیب فرما. اور شعبان کے بالکل آخر میں بھی ایک دعا آپ سے منقول ہے، اور حدیث میں یہ کہ آپ وہ دعا اتنے اہتمام سے مانگا کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے آپ اپنے گھر والوں کو بھی سکھایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سکھایا بتایا کرتے تھے، جیسے قرآن شریف کی آیت. جس طرح آپ پر جب قرآن شریف کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، یاد کرایا کرتے تھے، لکھوا دیتے تھے تاکہ وہ اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے. اسی طرح یہ دعا بھی بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا اور بتایا کرتے تھے، اور وہ یہ دعا اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھی، سلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھی، سلم ہو لی متقبلہ، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھی. تو عربی میں اگر کوئی مانگے تو بہتر ہے، ورنہ ضروری نہیں اردو میں مانگے. یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھنا، رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھنا، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھنا. یہ بالکل اخیر میں آپ مانگ کرتے جب رمضان شریف قریب آ جاتا. تو یہ دو دعائیں ثابت ہیں رمضان سے پہلے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سال کی پانچ راتیں ذکر و عبادت کے لیے ذکر و عبادت کے ذریعے زندہ رکھی، یعنی ان راتوں میں وہ جاگا اور جاگ کر کے اس نے عبادت کی، توبہ کی، استغفار کیا، تلاوت کی، تسبیحات پڑھی، دعائیں کی، اس طرح سے انہوں نے ان پانچ راتوں کو گزارا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے، یعنی وہ لازماً جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات. اور وہ پانچ راتیں یہ ہیں، تین راتیں ذوالحجہ کے اندر، باقی دوسرے مہینوں میں، سات ذوالحجہ کی رات، آٹھ ذوالحجہ کی رات، آٹھ ذوالحجہ کی رات، نو ذوالحجہ کی رات، دس ذوالحجہ کی رات، تین راتیں ہو گئی ہیں. یوم الترویہ کی رات، اور یوم عرفہ کی رات، یوم النہر کی رات، تین راتیں تو یہ ہو گئیں جو ذوالحجہ کے اندر ہیں. اور ایک شب عید، اور پانچویں شب برات. شب برات یہ پانچ راتیں ہیں، سال کی مبارک راتیں ہیں اور بڑی راتیں ہیں، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی ان راتوں میں عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، تسبیح پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اس طرح سے ان راتوں کو گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم فرما دیں. ان راتوں میں بس عبادت کرنا مقصود ہے, عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے, بس ان راتوں کو یہ عبادت کی راتیں اور ان راتوں میں عبادت نفل کے درجے میں ہے, لیکن اس کا ثواب بہت ہے, اجر بہت ہے اس کا, لیکن کوئی خاص طریقے سے کسی خاص عبادت کوئی خاص عبادت منقول نہیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شب برات میں بھی اور شب قدر میں بھی بعض لوگوں کے اندر خاص خاص نفلیں خاص خاص طریقے سے پڑھنا منقول, پڑھنے کا رواج ہے, خاص خاص طریقے سے نفلیں پڑھنے کا طریقہ لوگوں کے اندر رائج ہے, اور ان کے بڑے بڑے فضائل بھی چھپے ہوئے تقسیم ہوتے رہتے ہیں, تو یاد رکھنا چاہیے وہ ثابت نہیں ہے. کاموں کرنا چاہیے جو ثابت ہو, جتنا ثابت ہو اتنا کرنا چاہیے, اور جو ثابت نہ ہو اس سے بچنا چاہیے. تو کسی خاص طریقے سے کوئی خاص نفل اس رات میں پڑھنا ثابت نہیں ہے. اب جس کا جو نفل عبادت زیادہ دل چاہے وہ کر لے, جو مسنون نوافل ہیں جو روزانہ ہی پڑھے جاتے ہیں وہ ان کی تعداد بڑھا سکتے ہیں, جیسے ابابین کی 6 رکعتیں عام طور مشہور ہیں, لیکن آپ سے 20 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے. آپ اس مبارک راتوں میں شب برات میں بھی 20 رکعت ابابین پڑھ لیں, سلاوۃ تسبیح آپ سے ثابت ہے, اور وہ کسی بھی رات میں پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں, ان راتوں میں ہی پڑھ لیں. بہرحال یہ راتیں عبادت کی ہیں, ان میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے منقول و ثابت نہیں ہے, بس ہمیں اپنے عام معمول کے مطابق زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ان 5 راتوں میں سب سے افضل تو شب قدر ہے, ان 5 راتوں میں سب سے افضل تو شب قدر ہے. شب قدر کے بعد جو سب سے افضل رات ہے وہ شب برات ہے, جس کی دلیل یہ کہ عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل رات شب قدر کے بعد شب برات ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. شب برات کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں, ایک مشرک اور ایک کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے. اور بیہقی کی روایت میں مزید چند آدمیوں کا ذکر ہے, مثلا خطا رحمی کرنے والا, رشتے داروں سے قطع تعلقی اور خطا رحمی کرنے والا, شلوار اپنی ٹخنے سے نیچے رکھنے والا, والدین کی نافرمانی کرنے والا, شراب نوشی کی عادت رکھنے والا, نہ کسی کو قتل کرنے والا, ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں. بعض روایتوں میں اور بھی بعض لوگوں کا استثناء آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں, مگر ان خاص خاص گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان گناہوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ان گناہوں کو ان میں غور کر کے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں ہم بھی مبتلا ہوں اور اس کے نتیجے میں ہم بھی مغفرت سے اور بخشش سے محروم رہ جائیں. ہاں یہ لوگ بھی اگر توبہ کریں گے اور اپنے ان گناہوں سے باز آ جائیں گے تو ان کی بخشش ہو سکتی ہے, کیونکہ جب تک انسان اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے اور نزع کی حالت میں ابھی نہیں ہے, اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ اس سے کوئی اور اس سے چھوٹا گناہ ہو، ہر گناہ کی توبہ ہے. لہذا یہ لوگ جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہے، یہ بھی اگر سچی توبہ کریں گے تو ان کی بخشش ہو جائیں گی. لیکن کینہ نہیں ہونا چاہیے، کینہ یہ دل کے اندر ہوتا ہے، جس کو بغض بھی کہتے ہیں. اور کینہ اور بغض اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اور آدمی اس کو معاف بھی نہیں کرتا، بدلہ بھی نہیں لیتا، یا اس وجہ سے کہ طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی، لیکن لیتا نہیں ہے بدلہ، بدلہ بھی نہیں لے رہا اور معاف بھی نہیں کر رہا، تو اس کے دل میں اس کی طرف سے ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، یا غصہ سا پیدا ہوتا ہے، خور کھولنے لگتا ہے اندر ہی اندر. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کی برائی کا خواہش مند ہو جاتا ہے. جس نے اس کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، پھر یہ اس کی بدخواہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ اب یہ جس نے مجھے مارا ہے، کہ جس نے مجھے ستایا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے. اس بدخواہی کو اور اس سے انتقام لینے کے جذبے کو جو اس کے دل میں اس کے اختیار سے پیدا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بغض، اسے کہتے ہیں کینہ. اور یہ گناہ حرام ہے، ناجائز، کیونکہ دو راستے موجود ہیں، یا تو بدلہ لے لو، جتنا اتنے ستایا تم بھی اتنے ستا لو. اور نہیں، اللہ کے لیے معاف کر دو. بلہ من صبر و غفر ان ذالک لمن عظیم الامور، یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت اونچا درجہ ہے، معاف کر دینا. لیکن کینہ رکھنا جائز نہیں کسی سے، اور ایسا بدترین گناہ ہے کہ کینہ پرور کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں. اور اس لیے بھی کینہ گناہ ہے، ناجائز ہے، کہ اس سے اور بھی بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں. مثلا اسی کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے جس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مارا پیٹا ہے، اب اسے اس پہ غصہ آتا ہے. اور غصہ جو ہے یہ بھی گناہ، غیبت کا گناہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے، جس سے بغض ہو جاتا ہے، پھر آدمی اس کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، اور جگہ جگہ اس کی ایپ جوئی کرتا ہے. اور سب جانتے ہیں غیبت کرنا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس سے آدمی بہتان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی جتنا اس نے ستایا تھا کہ تکلیف ہو جائے تھی، اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے بارے میں یہ باتیں منسوخ کرتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور وہ سب باتیں ہوتی ہیں غلط، یہ ہو گیا بہتان. نہ کینہ ہوتا، نہ بہتان گناہ پیدا ہوتا، کینے کی وجہ سے بہتان گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس سے استہزاء گناہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا بیجا مذاق اڑاتا ہے. پھر کسی مسلمان کا مذاق اڑانا بھی گناہ ہے، کینے کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے یہ استہزاء میں مبتلا ہو رہا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. حسد ایک مستقل الگ ایک بیماری ہے، اور مستقل ایک گناہ ہے، وہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے. غرض کے بڑے بڑے گناہوں کا یہ ذریعہ ہے، لہذا کینے سے بچنا چاہیے. اور آج کل لڑائی جھگڑا نزاع عام ہے، گھر گھر نا اتفاقی عام ہے، اس کے نتیجے میں یہ کینہ ہی پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. لہذا کسی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہو، لڑائی ہو گئی ہو، نا اتفاقی ہو گئی ہو، رنجش ہو گئی ہو، تو بھائی اس مبارک رات کے آنے سے پہلے، بلکہ آج ہی اپنے دل کو صاف کر لے، اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے معاملہ صاف کر لے بس، تاکہ کینہ دل سے نکلے کسی طرح سے، یہ بغض و کینہ نکلے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہ بھی ختم ہو اور آدمی عافیت میں آ جائے، اور پھر اس مبارک رات میں بھی اس کی بخشش ہو سکے. ایک گناہ تو یہ ہو گیا. مشرقی بھی ساتھ بخشش نہیں ہے. مشرق سے مراد تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ لائے کہ عبادت ہے کسی اور کو لائے کہ عبادت سمجھے، تو یہ بھی گناہ ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے. اگر حالت شرک میں کوئی مر گیا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی بخشش نہیں. لیکن ایک شرک اور بھی ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ہے ریا، ریاکاری اور دکھاوا. اور ریاکاری سے کہتے ہیں کوئی نیک عمل آدمی اس لیے کرے تاکہ دوسرے اس کو عبادت گزار سمجھیں. بہت اچھی تلاوت کرے تاکہ لوگ اسے قاری گئیں، ہر سال حج کرے تاکہ لوگ اسے حاجی گئیں، الحاج گئیں، خوب سخاوت کرے تاکہ لوگ سخی گئیں، میدان جہاد میں بڑے دلیری کے ساتھ لڑتا ہے تاکہ لوگ اس کو مجاہد و غازی گائیں. اسے کہتے ہیں ریا. یہ شرک خفی ہے، اور شرک خفی اس لیے ہے کہ اس کے اندر بھی عبادت غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہے. جیسے کوئی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت غیر اللہ کی ہے، ایسے یہ عبادت بھی مخلوق کے خاطر کر رہا ہے. بس عبادت میں تو مخلوق کا بالکل کوئی واسطہ ہونے نہیں چاہیے. عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے کرے، گناہوں سے بچے تو بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بچے، گناہوں سے اس لیے نہ بچے کہ لوگ کہیں بڑے بڑا متقی آدمی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے مخلوق کو دکھانے کی نیت سے عبادت کرنا ریا ہے، مخلوق کی وجہ سے ترک عبادت بھی ریا ہے. بعض لوگ جو نئے نئے سالک ہوتے ہیں یا اپنی اصلاح و تربیت کے میدان میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ اس لیے بھی عبادت نہیں کرتے کہ ہم عبادت کہاں کریں، جہاں دیکھیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، جہاں کریں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ دیکھنے کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے. تو کسی کے دیکھنے کی وجہ سے بھی عبادت ترک نہیں کرنی چاہیے، جسے کسی کے دیکھنے کے خاطر عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ریاکاری کا وسوسہ کوئی ریاکاری نہیں ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ وسوسہ ہے ریا، ریا نہیں. ریاکاری کا وسوسہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری تو قصد و اختیار سے ہوتی ہے، بلا قصد و بلا ارادہ نہیں ہو سکتی. یہ شرک خفی. دونوں قسم کے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، شرک جلی سے بھی، شرک خفی سے بھی. اور تیسرے قطر احمی، اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک حسب استطاعت لازم ہے. ناک ان کو ستانا، پریشان کرنا، قطع تعلق کرنا، قطر احمی کرنا، ان کے حقوق طلب کرنا، ان کو ستانا، پریشان کرنا، یہ قطر احمی ہے، اور یہ بھی بڑے 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 گناہوں میں سے. اس لیے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا سلوک کرنا چاہیے، چاہے وہ بدسلوکی کرے، چاہے وہ ہمارے اچھے سلوک کا بدلہ برے سلوک کے انداز میں دیں، بے شک یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، نہیں ادا کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اچھا سلوک کیا تھا نہیں کیا تھا، ہم نے بھی اچھا سلوک کیا، انہوں نے بھی اچھا سلوک کیا، تو ادلا بدلا ہو گیا، یہ کون سی صلہ رحمی ہو گئی؟ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ ہم اچھا سلوک کریں، وہ بد سلوکی کریں ہمارے ساتھ، مگر ہم کرتے ہی رہیں، کرتے ہی رہیں، کرتے ہی رہیں، تب ہے حسن سلوک اور صلہ رحمی. تو صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے، اور قطر رحمی کا بڑا وبال ہے، ایسا وبال ہے کہ شب برات میں بھی اس کی ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہے. اور ایک یہ کہ وہ مرد جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے، یہ ہے وہ گناہ جو آج پوری دنیا میں مسلمان مردوں کے اندر پھیلا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. عام مسلمان مردوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے. مردوں کو تو یہ حکم ہے کہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں, عورتوں حکم یہ ہے کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھیں. اور عورتوں کا یہ حکم اس لیے کہ ان کے پنڈلی اور ٹخنا صدر میں داخل ہے, اس لیے ان کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شلوار سے اپنا ٹخنا اور پنڈلی چھپا کر رکھیں. ہمیشہ ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہنی چاہیے, اوپر کرنی ہو تو کسی مجبوری سے ہو تو ہو, ورنہ عام حالات میں وہ نیچے رکھیں. یہ عورتوں کا حکم ہے. اور مردوں کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں, تو عذر ہو مرض ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن ویسے عام حالات میں ہر مرد کو چاہیے کہ اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر رہے. پھر اس میں بھی اصل تو یہ ہے کہ اور افضل تو یہ ہے کہ آدھی پنڈی تک شلوار ہو, تہمت ہو, اظہار ہو, لنگی ہو, لیکن اس سے نیچے بھی بلا کر راحت جائز ہے, بشرط ہے کہ ٹخنے سے اوپر اوپر ہو. اب حکم تو یہ تھا, ہو گیا اس کا بالکل الٹا. بعض مسلمان مردوں کو آپ دیکھیں کہ بس ان کے ہمیشہ پینٹ پتلون تو ہوتی ہی کم وقت نیچے, تہمت شلوار بھی ٹخنے سے نیچے رہتی. جن کو حکم تھا اوپر کرنا ہے ان کے تو نیچے, اور عورتوں کا, بعض عورتوں کا جو کہ مسلمان بھی ہیں, کافروں کو تو کہنے کیا, جو مسلمان عورتیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان کی شلوار ٹخنے سے اوپر, پنڈیاں بھی کھلی ہوئی, بلکہ آدھی آدھی پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں ان کے, انگریزی لباس ہی ایسا ہے اللہ بچا. وہ مسلمان عورتوں نے ان کی نقل اتارتے ہوئے اس کو اپنا لیا, نتیجہ یہ کہ پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہیں, ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں. یعنی شریعت کے حکم کی بالکل ہی ضد اختیار میں کر لیا, اسی کا فیشن بن گیا کہ عورتوں کے ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں, پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہیں, مردوں کے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہیں, ان کی پنڈلی بھی چھپی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال یہ بھائی مردوں کو اپنے ٹخنے کھلے رکھنا واجب ہے. سفر ہو یا حضر ہو, شہر ہو یا دیہات ہو, گھر ہو یا گھر سے باہر ہو, اور چاہے آفس ہو اور چاہے دکان ہو اور چاہے نماز ہو. نماز کی بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض مسلمان نماز میں اپنے پینٹ پتلون اوپر کر لیتے ہیں, نماز کے بعد پھر نیچے کر لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف نماز کے اندر ہے, حالانکہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے, نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے, نماز کے باہر بھی یہ حکم ہے. ایسی حالت میں تو نماز بھی مقبول نہیں ہے جس آدمی کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہو اور اس حالت میں وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی. تو نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے, نماز کے باہر بھی یہ حکم ہے. اس لیے ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے. یہ ایسا بدترین گناہ ہے, اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ گناہ ہے بے لذت ہے. یہ گناہ کوئی مزہ بھی نہیں, بعض گناہ میں تو مزہ ہے نا, آدمی کو کرنے میں مزہ آتا ہے, اس میں کیا مزہ آئے گا؟ اوپر کر لو نیچے کر لو, دونوں چیزیں برابر ہیں, اس میں کہے گا مزہ؟ تو گناہ میں بے مزہ, اور پھر گناہ, اور گناہ بھی ایسا کہ جو اس میں مبتلا وہ اللہ بجائے شرف برات میں بھی اس کی بخشش نہیں. اور ایک گناہ یہ کہ والدین کو کی نافرمانی کرنا, جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو, یعنی جائز امور میں یا دینی امور میں, کیونکہ والد صاحب جو حکم دیں گے وہ تین قسموں پر ہے. وہ یا تو دینی کسی بات حکم دیں گے, یا کسی جائز اور مباح بات کا حکم دیں گے, یا کسی گناہ اور ناجائز بات کا حکم دیں گے. تو ناجائز اور گناہ کی بات میں تو ماں باپ کی اطاعت ہے نہیں, اس میں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں. اب رہیں گے دو باتیں کہ یا تو جائز مباح بات کے لیے کہیں تو بھی ماننا ضروری ہے, اور ایسے اگر وہ کسی دینی بات کا حکم دے تو بھی ماننا ضروری ہے. اس میں اگر وہ نافرمانی کرے گا یا ان کو ستائے گا یا پریشان کرے گا تو یہ گناہ بھی بدترین گناہوں میں سے ہے, بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے, اور جو شخص اس میں مبتلا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی, شب برات میں وہ بخشا نہیں جائے گا. اس لیے بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے, اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. جب تک وہ زندہ ہوں وہ سب اولاد کے حق میں جنت یا جہنم کا دروازہ ہے. جہاں تک ہو سکے ان کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کا اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اخیر دم تک کرتے رہنا چاہیے. اور ایک شراب پینے کی عادت رکھنے والا، اب شراب تو مثال کے طور بطور مثال کے ہے، جتنی نشے لانے والی چیزیں ہیں ان سب کا پینا اسی حکم میں داخل ہے. جیسے ہیروئن پینا، بنک پوسٹ پینا، چرس پینا، یہ سب نشے والی چیزیں ہیں. یہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ نشے کا عادی ہوگا تو اس کی بھی شرابیں کوشش نہیں ہوگی. اور ناک کسی کو قتل کرنے والا، ناک کسی کو قتل کرنے والے کی بھی شرابیں بخشش نہیں ہوگی. دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اٹھی تو میں نے حضور گھر میں نہیں پایا، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا. جنت البقیع مدینہ منورہ قبرستان کا نام ہے. جب میں وہاں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کے سر تمہارے کو ظلم کرے گا، تمہاری باری ہوتے ہوئے میں کسی اور کے یہاں چلا گیا ہوں. کہا کہ حضور مجھے کچھ ایسی خیال ہوا تھا شاید آپ کہیں اور تشریف لے گئے ہوں. تو میں ایسی بات نہیں ہے، یہ مبارک رات ہے، دعا مانگنے کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف خصوصی رحمت فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلبی کی بھیڑ بکریوں کے سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے بری فرمائے. تو میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش فرماتے ہیں، بہت زیادہ مغفرت فرماتے ہیں. اور قبیلہ بنو کلب کا نام اس لیے لیا کہ عرب کے اندر اس قبیلے کی بھیڑ بکریاں سب سے زیادہ تھیں، تو بھیڑ بکری کے جسم پر کتنے بال ہو، پھر جبکہ اس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ تعداد میں. حاصل یہ کہ لا تعداد، بے شمار، بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت و بخشش فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں خاص طور سے ہم اپنی اور اپنے والدین، اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست احباب اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کا اہتمام کریں، بخشش کی دعائیں مانگیں. یہ دعا مغرب کے بعد بھی کریں، مغرب عشاء سے پہلے بھی کریں، عشاء کے بعد بھی کریں، اور رات میں بھی کریں، تہجد میں بھی کریں، کرتے ہی رہیں، بس ساری رات مغفرت کی دعا کرتے رہیں. دوسری حدیث، ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور آپ فرمائیے کیا ہوتا ہے. فرمایا اس رات کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے یا جس کا انتقال ہونے والا ہے، اس رات میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور اس رات میں بندوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں، یعنی اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آئندہ ایک سال کے لیے وہاں سے نقل کروا کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ایک سال تک وہ اس کے مطابق عمل درآمد کریں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر عرض کیا، حضور یہی بات ہے نا کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائے گا؟ آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہ جائے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہ جائے گا، تین دفعہ آپ نے یہ فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور یہ بات بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ تو آپ نے اپنے دستے مبارک سر پہ رکھا اور تھوڑی دیر غور فرما کر کے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جاؤں گا. اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کے اندر ایک تو جتنے تقدیری فیصلے لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے لے کر کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. مراد تقدیر معلق ہے، کہ تقدیر معلق اللہ تعالیٰ دعا سے بدل دیتے ہیں. تو اس رات میں خوب دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہماری تقدیر میں اگر بیماری لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں، تنگی لکھی ہے تو فراخی عطا فرما دیں، ذلت رکھی ہے تو عزت عطا فرما دیں، اور کوئی پریشانی لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دیں. اسی لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک دعاؤں میں لگے رہیں، وقفے وقفے سے خوب دعائیں کرتے رہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اور دعاؤں کے لیے اصل دعا تو دل سے ہوتی ہے, دل سے مانگنا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ہمارا ہم لوگوں کا حال یہ کہ ہمیں دعا بھی نہیں مانگنی آتی, یہ حقیقت. ہم مانگ بھی کہاں سکتے, وہ تو صدقہ ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ہماری دعائیں بھی مانگ دی اور اس کا مجموعہ مناجات مقبول کی. اور اس کا اردو میں بہت ہی مختصر سا خلاصہ ہے دعائیں والہانہ, وہ دعائیں والہانہ ہمارے پاس ہونی چاہیے بس. رات میں ایک دو مرتبہ دعائیں والہانہ بالکل یکسوئی سے توجہ کے ساتھ مانگ لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہو جائے گا. کیونکہ وہ سب مسنون دعاؤں کا ترجمہ ہے. تو ہم کیا مانگ سکتے ہیں, تھوڑی دو چار دعائیں مانگ کر کے ہم سوچیں گے اب کیا مانگیں, کیا مانگیں. تو بھائی دعائیں والہانہ مانگو, یا اگر وہ کسی کے پاس نہ ہو تو مناجات مقبول اردو والی لے لو, مناجات مقبول کا اردو ترجمہ ملتا ہی ہے. لہذا کسی کو عربی نہ آتی ہو تو وہ نیچے سے ترجمہ پڑھتا رہے, مانگتا رہے. مگر یہ رات مانگنے کی ہے, اس رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو مانگنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب شب برات ہو تو تم نماز میں اس رات کے اندر کھڑے رہو, مطلب یہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو, یہ مطلب. اور اس میں قیام رکوع سجود طویل کرو جہاں تک ہو سکے آسانی کے ساتھ, اور رات گزار کر دوسرے دن کا روزہ رکھو. اس سے معلوم ہو کہ ایک دن کا نفلی روزہ بھی ہے کہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھیں اور رات کو نماز میں زیادہ قیام کریں. لہذا مغرب کے بعد عشاء, مغرب اور عشاء اور فجر یہ تین نمازیں کوشش کریں جماعت سے پڑھ لیں. کیونکہ عشاء کے بارے میں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس کو آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو بھی آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس طرح سے جس آدمی نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی, تو یہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گا. بعض روایت میں دیکھیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ساری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. مغرب کے بعد ابابین پڑھ لیں 20 رکعت ہیں, عشاء کے بعد عشاء کی نماز پر قیام اللیل, ویسے تو روزانہ 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, اس رات میں 8 رکعتیں پڑھ لیں آپ, 12 رکعتیں پڑھ لیں, صلاح تسبیح پڑھ لیں, وطر پڑھ لیں, وطر کے بعد کی نفلیں بھی پڑھ لیں, اور پھر دعا استغفار توبہ وغیرہ کر لیں, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں, اور پھر اپنے گھر چلے جائیں, اور پھر جا اپنے گھر میں جا کر کے خود بھی عبادت میں لگیں, گھر والوں کو بھی عبادت میں لگائیں, اور سب گھر والے جہاں تک ہو سکے جب تک طبیعت میں نشاط رہے عبادت کرتے رہیں, جب تھک جائیں تو پھر جلدی سے سو جائیں. لیکن اس نیت سے سوئیں کہ انشاءاللہ 3 بجے اٹھ جائیں گے, 3:30 بجے اٹھ جائیں اور پھر عبادت میں لگ جائیں, اور پھر سحری کھائیں اور دعائیں کرتے کرتے صبح صادق ہو جائے, اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, اس کے بعد پھر ایک دن کے روزے کی نیت کر لیں. یہ روزہ نفل ہے, نفل روزہ ہے, رکھیں گے ثواب ملے گا, نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہے بھائی خلاصہ ہے جو احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اور برسوں برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہر سال ہوتا ہے اور سراسر گناہ گناہ, اس سے بچنا چاہیے. کوئی چھوڑے نہ چھوڑے, ہمیں تو اس سے دور رہنا چاہیے بالکل. جیسے ایک پٹاخے ہیں, اب بس وہ پٹاخے اتنے چھوڑے جاتے ہیں, اتنے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں, بم پھوڑے جاتے ہیں, اور جناب چرمٹی جلائی جاتی ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں, اور کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. مگر بس معلوم نہیں کہاں سے یہ مسلمانوں میں یہ رسم آ گئی ہے, رسم پٹاخہ, تو بس یہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, ہمارے علاقوں میں ہوتی, دوسرے ملکوں میں عام طور پہ نہیں ہوتی, ہمارے یہیں پر یہ ہے. یہ اصل میں ہندوؤں کے اثر سے ان کی ہولی دیوالی کے اندر یہ کمکوں میں لگانا اور یہ پٹاخے وغیرہ چھوڑنا ان کے یہاں, وہاں سے مسلمانوں نے یہ لے لی, ان کے اثر سے مسلمانوں میں یہ چیز منتقل ہو گئی. اس لیے اس سے اپنے بچوں کو بھی بچائیں, خود بھی اس سے بچیں. ایسے لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ لائٹیں لگاتے ہیں, چراغاں کرنا جسے کہتے ہیں, تو یہ چراغا کرنے کی رات نہیں، یہ چراغا کرنے کی رات نہیں ہے، معمول کے مطابق جتنی لائٹ روزانہ جلتی ہے اتنی لائٹ اس رات میں بھی جلنی چاہیے، اور اس کے اندر اس سے اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے. اور تیسرا وہ مشہور ہے، وہ حلوہ بنا دے، جس جگہ دیکھو بولتے حلوہ بن رہا ہے، ہر گھر میں حلوہ ہی حلوہ، حلوہ ہی حلوہ. کوئی سوکھا حلوہ بنا رہا ہے، کوئی تر حلوہ بنا رہا ہے، کوئی جناب گڑ کا حلوہ بنا رہا ہے، کوئی چینی کا حلوہ بنا رہا ہے، کوئی سوجی کا حلوہ بنا رہا ہے. سوجی کا حلوہ خاص طور سے بنتا ہے بھائی، ہو نہ ہو سوجی کا حلوہ ضرور ہو. اتنے دن ہو گئے حلوہ کھاتے کھاتے ابھی تک من نہیں بھر. یہ رسم ایسی ہے کہ بس ایسی لازم ہے، وہ کھانے پینے والی رسم جو ہے وہ چھٹتی نہیں جلدی سے لوگوں سے. وہ ایسی پکی رسم ہے کہ بس عشاء کی نماز نہ پڑھے، فجر کی نماز نہ پڑھے، اور کچھ کرے نہ کرے مگر حلوہ ضرور بنے. یہ ہے بس اللہ بتا. تو یہ بھی ایک بدترین رسم ہے جو کہ چلی آ رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. بریانی پکا لو، کوئی حرج نہیں ہے، قورمہ کھا لو، اس میں کس نے منع کیا ہے. لیکن یہ کیا کہ نہیں، جہاں شہ برات آئے گی تو حلوے بنیں گے، جہاں رجب کا مہینہ آئے گا کونڈے بنیں گے. تو کھانے پینے والے کام میں شیطان نے لگایا ہوا ہے، بس ناچنے گانے میں اور پٹاخے چھوڑنے میں، لائٹیں لگانے میں، اس میں شیطان نے لگا دیا دراصل. اور اصل جو عبادت کے راستے اسے بلا دیا، یہ شیطان کی چال ہے. یہ لہذا اس چال سے بچنا چاہیے، اور ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ ان سراتی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع الحمد للہ رب العالمین. بھائی میں بیٹھے رہنا، پہلے دعا کر لیتے پھر یہ لے لینا. اچھا سب بیٹھے رہنا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلم انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہم سب کے، ہمارے والدین، ہمارے اہل ویال، ہمارے سارے اساتذہ، اقابر، مشائخ، احباب، جملہ متعلقین، متوسلین، تمام حاضرین اور ان کے گھر والوں کی اپنے کرم سے بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کے سارے خطاؤں کو درگزر فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے ایام رمضان شریف سے پہلے کے باقی ہیں انہیں ہمیں رمضان شریف کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ان میں رمضان شریف کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عافیتوں، راحتوں، سلامتیوں، سہولتوں اور آسانیوں کے ساتھ یا اللہ شب برات بھی نصیب فرما، اور اپنے اس میں اپنی عبادت و طاعت کی بھی توفیق عطا فرما. رمضان شریف بھی یا اللہ سلامتی کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا یہ سلسلہ جو محض آپ کے فضل سے جاری ہو ساری ہے، جو محض آپ کے کرم سے جاری ہو ساری ہے، یا اللہ آج اس سال کے اعتبار سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. اس میں ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے رحمت سے درگزر فرما، اور آئندہ بھی دائمًا دائمًا اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ بھی اس کی توفیق عطا فرما. اپنے رحمت سے اس سلسلے کو قبول فرما. یا اللہ اس کے نفع کو عام و تام فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما. ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تازندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنے دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے اہل و عیال کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے دنیا سے ہمیں سلامتی ایمان, سلامتی حواس, سلامتی اعضا کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سے سلامتی اعضا, سلامتی حواس, سلامتی ایمان کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہم سب کو خوب صحت عطا فرما, خوب تندرستی عطا فرما. یا اللہ اپنے صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. فرصت کے اوقات کو یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگے ان سب سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك يا رب.